الله ولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاه والسلام على النبي الامي المكي المدني القرشي الهاشمي البدوي الابتهي الطهام الدافع جيشة الاباطيل والدامع سولات الاضاليل مولن الحق بالحق ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المجتنبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعظمتهم وهيبتهم وجلالهم وجمالهم وكمالهم وآلهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين صلوات بيت محمد تشریف لائیں آپ حضرات جو آنا چاہتے ہیں اگر گنجائش ہے تو ضرور آپ حضرات تھوڑا سا موقع دے دیں تشریف لائیں ایک اور سلوات بھیج دیں محمد سرکار حسینی میں حاضری کا طریقہ یہ ہے اور حاضری کا دستور یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بارگاہ باب الحوائج میں حاضری دے کے اجازت حاصل کرتے ہیں اور تب مولا کی بارگاہ میں زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں تو ان عشرۂ مجالس میں جو کچھ آپ سے گفتگو کرنی ہے پہلے میں آپ سب کی پاکیزہ سماعتوں کے ساتھ سکینہ کے چچا زینب کے پردے کے محافظ ابو طالب کی جرأت عبد المطلب کا وقار اور ہاشم کے چاند بارگاہ حضرت ابو الفضل العباس میں حاضری پیش کرتا ہوں اور ان سے اجازت لے کے اس عشرے کو شروع کرتا ہوں. آج یہ اس بارگاہ کی پہلی مجلس ہے, محرم کا چاند مبارک ہو چکا ہے. آقا ہمارے آنے کو قبول دیجیے اور ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں. ایک بار شہزادے کی خوشنودی کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات. عالم صاحب نے جیسا ذکر کیا, ہم میں سے جو لوگ نہیں رہے وہ بارگاہ معصومین میں جوار رحمت میں ان کے ساتھ ہیں, اور جو موجود ہیں ان کے لیے میں اب اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پالنے والے تیرا ہزار ہزار شکر کہ تو نے آج کا دن ہماری زندگی میں اور نصیب کیا کہ ہم ایک بار اور اہل بیت کا ذکر کر سکیں, ایک بار اور اپنے آنسوؤں کو بھی بزہرہ کے رومال کے لیے پیش کر سکیں, ایک بار اور ان کا ماتم کر سکیں اور اپنی زندگی کو سنوار سکیں. یہ حسینیت کی وہ درسگاہ ہے مجلس کہ جو ایک بار پھر کھلی ہے, اور ایک بار پھر وہ تہذیب وہ درسگاہ جہاں ہم اسلامی فکر کو زندہ کرتے ہیں اور اسلامی تہذیب کو بار بار پیش کرتے ہیں, اس میں آنے کا ہمیں شرف حاصل ہوا. میں جیسا ابھی ہمارے میزبانوں سے گفتگو ہوئی کہ گزشتہ برس آخر میں دو تین تقریریں جو میری رہیں وہ تاریخ اسلام کے تجزیے کی روشنی میں رہیں, تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو گفتگو کے لیے موضوع طے کیا گیا وہ ہے دعوت اسلام. تو دعوت اسلام میں ہم ظاہر سی بات ہے اس فرش اعضا پہ محبت کی بات ہوتی ہے, جو پیغام دیا جاتا ہے وہ اسلام کیا ہے, کربلا کیا ہے, ہماری تاریخ کیا ہے, ہماری پہچان کیا ہے, ہمارا تشخص کیا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, کوئی سیاست کی بات نہ ہو, لیکن کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ حق بات سب تک پہنچے. دل آزاری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے دل کو دکھائیں اور کوئی ایسی بات کہیں, مگر اب اگر کسی کو کلمہ پڑھنے سے اور کلمہ سننے سے ہی دل آزاری ہے, اسلام کا نام ہی سن سے دل آزاری ہے, تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے لیے. کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو صحیح بات ہے اس کو پیش کر سکیں. تو دعوت اسلام اگر موضوع ہے تو ہم یہاں سے گفتگو شروع کرتے ہیں کہ اسلام ہے کیا. کیا اسلام وہ ہے کہ جو مسلمان کر رہے ہیں, یا مسلمان وہ ہے جو اسلام کی طرح سے زندگی گزارے ہیں؟ میں عجیب و غریب فکر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آج بڑا دنیا کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جو کچھ کر رہا ہے اسے دنیا والے اسلام سمجھتے ہیں, مسلمان جیسے رہتا ہے دنیا سمجھتی ہے کہ شاید یہی اسلام ہے, مسلمان جیسے زندگی گزارتا ہے دنیا سمجھتی ہے کہ شاید یہی اسلام ہے. جبکہ واقعی اگر دیکھا جائے تو اسلام وہ نہیں ہے جو مسلمان پیش کر رہا ہے, بلکہ مسلمان وہ ہوگا جو اسلام پیش کرے اور اس پہ عمل کرے, یعنی رسول نے جیسے بتایا, آل رسول نے جیسے بتایا. اور یہ صرف اسلام کے ساتھ ٹریجڈی نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام مذاہب کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ اس وقت یہودی وہ تصویر نہیں پیش کر رہا ہے جو جناب موسیٰ نے تصویر پیش کی تھی، عیسائی اپنے مذہب کی وہ تصویر نہیں پیش کر رہا ہے جو جناب عیسیٰ نے تصویر پیش کی تھی۔ آپ دیکھیں دنیا کے تمام مذاہب کے ساتھ یہ پرابلم ہے، ہندو اپنے مذہب کی وہ تصویر نہیں پیش کر رہا ہے جو رام چندر جی نے تصویر پیش کی تھی، مسلمان بھی اسلام کی وہ تصویر نہیں پیش کر رہا ہے جو رسول نے پیش کی تھی، بلکہ مسلمان اپنا بنایا ہوا کارٹون پیش کر رہا ہے اور اس بات پہ وہ مصر ہے کہ اسی کو اسلام مان لیا جائے۔ ہندو پروہتوں کی بات کو پیش کر رہا ہے اور پروہت کی بات کو رام چندر جی کی بات بنانے کے لیے وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ نہیں صاحب یہی ہندو دھرم ہے۔ دلائی لاما کو دیکھ لیجیے آپ، وہ اپنی بنائی ہوئی باتوں کو پیش کرنے کے لیے مصر ہے اور اسی کو یہودی مذہب کہہ رہا ہے، جبکہ جناب موسیٰ کچھ اور کہہ رہے تھے، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ چوپ بنا ہوا پوپ عیسائی اپنے حساب سے پیش کر رہا ہے بائبل کو اور اسی پہ آمادہ ہے، اسی پہ یہ ضد مضید ہے کہ نہیں صاحب یہی جو ہے وہ یہی کتاب ہے اور یہی مذہب ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے مسلمان بھی جو کچھ اس کے جی میں آتا ہے وہ کرتا رہتا ہے اور اس کے بعد میں پوری دنیا میں جو ذلت کا سامنا ہو رہا ہے وہ اسی لیے کہ مسلمان کے نام پہ اگر سائنس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، مسلمان کے نام پہ اگر علم کا غلط استعمال ہو رہا ہے، تو میسج یہ جاتا ہے کہ کیا ایسے ہی مسلمان ہوتے ہیں؟ دنیا والوں سے میں ایک بات بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، دنیا کے تمام مذاہب کو دعوت فکر دے رہا ہوں اور یہ مجلسیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ ان کے سامنے یہ بات پیش کی جائے کہ آج اسلام مسلمانوں کے عمل کا ٹھیکیدار نہیں ہے، بلکہ اسلام رسول کے عمل کا ذمہ دار ہے، اہل بیت کے عمل کا ذمہ دار ہے۔ خدا کے واسطے مسلمانوں کے عمل کو مسلمان نہ مثال نہ بنائیے، مثال بنانا ہے تو رسول کے عمل کو مثال بنائیے، علی کے عمل کو مثال بنائیے، حسین کے عمل کو مثال بنائیے۔ جہاں خود قربانی دی جاتی ہے، یہاں اپنے شانے کٹائے جاتے ہیں، دوسروں کے شانوں پہ حملے نہیں ہوتے، اپنی گردن پہ تیر کھایا جاتا ہے، دوسروں کی گردن کی طرف تلوار نہیں اٹھتے کہ سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو اس وجہ سے ذرا سا ضروری ہو گیا کہ آپ کے سامنے اسلام کیا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں دوسرا مذاہب کا تجزیاتی تقابل کر کے آپ کی خدمت میں اسلام کو پیش کروں، اور ہم کو کسی سے مطلب نہیں ہے۔ ان دس دنوں میں اتنا کم وقت ہوتا ہے اور مسائل کے لیے بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ پورا وقت دوں، تو اسلام کی ہی سیدھی سیدھی تصویر ہم پیش کریں گے تاریخ کی روشنی میں، تجزیاتی انداز میں، اور انشاءاللہ آپ سب ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ کی معتبر سماعتوں پہ ہمیں اعتبار ہے۔ تو آئیے، اب ہمارے پاس تمہید کی بھی گنجائش نہیں رہتی، براہ راست میں اپنے موضوع کو شروع کر دیتا ہوں۔ دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ساتھ، کہ ہم جہاں اسلام تکمیل پا رہا ہے وہاں سے اسلام کا آغاز قرار دیتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ لکھنے والا مورخ یہ کہتا ہے کہ رسول اسلام سے اسلام کی تاریخ شروع ہوئی، آمنہ کے لال سے اسلام کی تاریخ شروع ہوئی، محمد عربی سے اسلام کی تاریخ شروع ہوئی، عبداللہ کے یتیم سے اسلام کی تاریخ شروع ہوئی، جبکہ اسلام کی تاریخ رسول تک آ کے مکمل ہوتی ہے۔ اسلام شروع ہوتا ہے جناب آدم سے، جناب آدم سے اسلام شروع ہوتا ہے، نوح کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، رسول اسے تکمیل کی منزل تک لے آتے ہیں۔ لیکن رسول جیسے اسلام کو پیش کرتے ہیں وہ کیسے؟ آیت اترتی ہے وانذر عشیرتک الاقربین، اے میرے نبی اپنے اقربا کو ڈرا دو، اپنے اقربا کو دعوت دے دو۔ بڑی ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو انذار کے ایک ہی معنی پیش کیے جاتے ہیں کہ اپنے اقربا کو ڈرا دو، جبکہ انذار کے معنی ہوتے ہیں نظر دے دو، تو دونوں معنی نکلتے ہیں۔ اپنے ایک ترجمہ نکلتا ہے کہ اپنے اقربا کو ڈرا دو، ایک ترجمہ ہونا چاہیے اپنے اقربا کی دعوت دے دو۔ اس لیے رسول اسلام نے دونوں کام کیا، کچھ اقربا کو ڈرایا، کچھ اقربا کی دعوت بھی دی۔ شجر عباس میں بیٹھ کے ہم دونوں کام کرتے ہیں۔ رسول اسلام نے پہلی دعوت میں جو کام کیا ہم وہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں۔ سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بس موضوع شروع ہو گیا، بس موضوع شروع ہو گیا، اور اب میں، آپ میرے ساتھ ہیں، میں بڑا مطمئن ہوں عزیزو، بڑے اطمینان کے ساتھ مجلس پڑھتا ہوں کہ ہم، آپ دیکھیں رسول اسلام نے کیا کیا۔ رسول اسلام نے جیسے ہی آئے تو سری وان عشیرتک الاقربین، یعنی اے رسول اپنے اقربا سے اپنے رشتہ داروں کو ڈرا دو اور ان کو دعوت دے دو اور نظر کر دو، رسول اسلام نے بلانا شروع کیا۔ مگر کیسے بلایا؟ اکیلے نہیں بلایا، پہلے اپنے چچا ابو طالب کا سہارا لیا، چچا جان لوگوں کو بلائیے، حضرت ابو طالب آئے اور لوگوں کو بلانا شروع کیا، بلانے کے بعد میں دعوت دی، دعوت دینے کے بعد میں پہلا دن گزرا، پہلا دن کیا ہوا؟ پہلے دن لوگ آئے، کھائے اور چلے گئے، دوسرے دن آئے، کھائے اور چلے گئے، تیسرے دن ابو طالب دروازے پہ کھڑے ہو گئے کہ آج
بغیر سنے ہوئے جانے نہیں دوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو تین یہ مجمع جو آتا تھا وہ کھاتا تھا سنتا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی دعوت اسلام میں دو طرح کا مزاج ملا. کیا؟ ایک وہ جو کھاتا ہے اور سنتا بھی ہے, دوسرا وہ جو کھاتا تو ہے سنتا نہیں ہے. اس کا مطلب فکر نکلی. کیا فکر نکلی؟ مزاج یہ نکلا کہ کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں رسول کے دسترخوان سے اعتراض نہیں ہے, رسول کی باتیں سننے سے اعتراض ہے. تو آج بھی کچھ ایسے لوگ ملیں گے جنہیں تبرک کھانے سے اعتراض نہیں ہے, مجلس سننے سے اعتراض ہے. شکار سلواد بھیجے محمد والے محمد پر. تبرک کھانے سے اعتراض نہیں ہے, مجلس میں بیٹھنے سے, مجلس سننے سے اعتراض ہے. شاید اسی لیے یہ مجلس کیا ہے, آپ یہ دیکھیں اسلام کیا ہے, دعوت اسلام. اسلام کیا ہے؟ جو رسول اسلام نے پہلی دعوت دی وہیں سے تو اسلام شروع ہو رہا ہے. اور یہ تاریخ کا سفر ایز بائد انشاءاللہ مولا مدد کرتے رہیں گے اور ہم سب یہاں بیٹھتے رہیں گے. میں آپ کی خدمت میں بتدریج یہ تاریخ کا سفر پیش کرنے کی کوشش کروں گا, مگر اس پہلی دعوت سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ پہلی دعوت میں آپ دیکھیں رسول اسلام نے لوگوں کو بلایا اور کھلایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجلس کرنا بھی سنت ہے, تبرک بانٹنا بھی سنت ہے. بس ایک فرق کے ساتھ, پہلی دعوت میں تبرک پہلے بانٹ دیا تھا, ذکر بعد میں ہوا تھا. ابو طالب نے تجربہ کر لیا, ہم ابو طالب کے ماننے والے ہیں, انہوں نے پہلے کھلایا بعد میں سنایا تو مجمع جانے لگا. ہم پہلے سناتے ہیں بعد میں کھلاتے ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. اب دیکھیں میرے رسول نے ابھی کچھ نہیں کیا, ابھی نماز کا کوئی حکم نہیں ہوا, روزے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا, زکوٰۃ کا کوئی نصاب نہیں بنایا گیا, خمس کی ادائیگی کے لیے کوئی آرڈر نہیں دیا گیا, حج کے فریضے کے متعلق کوئی آیت نہیں اتری. بس رسول اسلام نے پہلی دعوت دے کے کہا, کیا کہا؟ اے میرے اقربا کو بلا کے کہا, مکے والو, مدینے والو, عرب والو, دیکھو میں تمہارے لیے وہ راستہ لے کے آیا ہوں, میں تمہارے لیے وہ دین لے کے آیا ہوں, میں تمہارے لیے وہ شریعت لے کے آیا ہوں, میں تمہارے لیے وہ مذہب لے کے آیا ہوں جو مجھ سے پہلے کوئی نبی اپنی امت کے لیے نہیں لے کے آیا. نہ ایسا دین کوئی نبی لے کے آیا, نہ کوئی ایسی شریعت لے کے آیا, نہ کوئی ایسا سیدھا سیدھا راستہ لے کے آیا, نہ کوئی ایسی شفاعت کا سامان لے کے آیا, نہ کوئی ایسا نجات کا ذریعہ لے کے آیا. میں تمہارے لیے اتنی بڑی نعمت لے کے آیا ہوں, اتنا سیدھا راستہ لے کے آیا ہوں, اب کون ہے جو اس میں میرا مدد کرے گا, کون ہے جو اس میں میری نصرت کرے گا, کون ہے جو اس میں میرا تعاون کرے گا. پورا مجمع چپ. بولا تو وہ بولا جو معراج میں بولا تھا. پورا مجمع چپ. ایک دس برس کا بچہ کھڑا ہو کے کہتا ہے, انا ناصر کو یا رسول اللہ. ارے ابھی نبی نے اپنی رسالت کا اعلان کیا نہیں, اب وہ کہہ رہا ہے نا ناصروں کا یا رسول اللہ. اس کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والا ہے تمام مکے میں جو پہلا شخص ہے وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے. اے سلوات بھیجے محمد والے محمد. انا ناصروں کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کرنے کا وعدہ کرتا ہوں, میں آپ کی مدد کرنے کا وعدہ کرتا ہوں. جو ہاتھ اٹھیں گے ان ہاتھوں کو توڑ دوں گا, جو آنکھیں غلط انداز سے اٹھیں گے ان آنکھوں کو توڑ دوں گا. جیسے ہی علی نے کہا انا ناصروں کا یا رسول اللہ, فوراً نبی نے کہا یا علی انت وسیع و اخی و وزیری, تم ہی میرے وسیع ہو, تم ہی میرے اخی ہو, تم ہی میرے وزیر ہو, تم ہی میرے جانشین ہو, تم ہی میرے خلیفہ ہو. اب آپ غور کریں, جیسے ہی نبی نے کہا کون ہے جو میری نصرت کرے گا, علی کھڑے ہو گئے. فوراً نبی نے کہا جو وہی میرا جانشین ہوگا, علی بیٹھ گئے. دنیا میں چھوٹے چھوٹے منصب کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کتنا دفتروں کے چکر کاٹتا ہے, کتنا حاکموں کے آگے پیچھے چلتا ہے کہ چھوٹی سی پوسٹ مل جائے, چھوٹا سا عہدہ مل جائے, چھوٹی سی نوکری مل جائے, جوتیاں گھس جاتی ہیں دوڑتے دوڑتے پریشان ہوتے ہوتے. مگر کیا کہنے ابو طالب کے لال کا, میرے نبی نے کہا کون ہے جو میری نصرت کرے گا, علی کھڑے ہو گئے. نبی نے کہا وہی میرا جانشین ہوگا, علی بیٹھ گئے. دنیا اپنے منصب کے لیے تڑپتی رہے, پریشان ہوتی رہے, مگر ابو طالب کا بیٹا اس ذات کا نام ہے کہ جو کھڑا ہوتا ہے تو ناصر رسول بن کر, بیٹھتا ہے تو جانشین رسول بن کر. سلامات بھیجے محمد والے محمد. اب دیکھیں یہاں سے اسلام کا آغاز ہو رہا ہے, دعوت اسلام کا آغاز ہو رہا ہے. اب بڑے ہی آسانی سے مسلمان لکھ دیتا ہے کہ صاحب بچوں کا وعدہ. دیکھیے ذوالعشیرہ کس چیز کا نام ہے؟ مورخ کو ذوالعشیرہ میں کبھی بھنے ہوئے گوشت نظر آتے ہیں، کبھی چاپ کے ٹکڑے نظر آتے ہیں، کبھی گوشت کی بوٹیاں نظر آتی ہیں، کبھی نمک نظر آتا ہے، کبھی اس کا ذائقہ نظر آتا ہے، کبھی روٹیاں نظر آتی ہیں، مگر دنیا کا مورخ کچھ بھی لکھے کہ ذوالعشیرہ دعوت کا نام ہے، ذوالعشیرہ دسترخوان کا نام ہے، ذوالعشیرہ کھانے پینے کی میٹنگ کا نام ہے، مگر میری نظر میں تو ایک طالب علم کی نظر میں، حضرت عباس کی بارگاہ میں آنے والے ایک غلام کی نظر میں ذوالعشیرہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، بس دو وعدوں کے اعلان کا نام ہے۔ میرا بڑا سمجھدار مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ دو وعدوں کے اعلان کا نام ہے، ایک وعدہ نبی سے علی کا، ایک وعدہ علی سے نبی کا، بس پوری دعوت ذوالعشیرہ کا نام دعوت اسلام ہے، اور پوری دعوت اسلام کو اگر آپ دو جملوں میں سمیٹنا چاہیں تو پوری دعوت اسلام ایک جملے میں سمیٹ آئی کہ پوری ذوالعشیرہ دو وعدوں کا نام ہے، ایک وعدہ نبی سے علی کا، ایک وعدہ علی سے نبی کا۔ نبی سے علی کا وعدہ کیا ہے؟ علی سے نبی کا وعدہ کیا ہے؟ نبی سے علی کا وعدہ میں آپ کی نصرت کروں گا، نبی سے علی کا وعدہ میں تمہیں خلیفہ بناؤں گا۔ اب سمجھ میں آیا؟ اب دیکھنا ہے کہ یہ وعدے کہاں کہاں ہو رہے ہیں۔ تو خیبر، خندق، احد، بدر، صفین، مہروان، جمل، ہجرت، معراج، مکہ، مدینہ، سفر، حضر، یہ سب کیا ہے؟ یہ علی کی نصرت کے وعدے کا نام ہے۔ خیبر علی کی نصرت کے وعدے کی وفا کا نام، خندق علی کی نصرت کے وعدے کی وفا کا نام، صفین علی کی نصرت کے وعدے کی وفا کا نام، معراج علی کے وعدے کی وفا کا نام، ہجرت میں سونا علی کے وعدے کی وفا کا نام، مرحب کا قتل علی کے وعدے کی وفا کا نام، خیبر کا دروازہ اٹھانا علی کی نصرت کے وعدے کی وفا کا نام۔ آپ دیکھیں، خندق کی فتح علی کے وعدے کی وفا کا نام، مکے کی فتح علی کے وعدے کی وفا کا نام، مسلمان بنانا علی کے وعدے کی وفا کا نام، جگہ جگہ علی کے وعدے کی وفا کا نام ہے، غدیر نبی کے وعدے کی وفا کا نام۔ اب پوری دنیا کا مسلمان بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ ہم مسلمان نبی والے ہیں، یہ شیعہ علی والے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، اگر ہم شیعہ علی والے ہیں، آپ مسلمان نبی والے ہیں، تو پھر تو صحیح، تو صحیح، اگر ہم وہی کرتے ہیں جو علی نے کیا، ہم وہی کہتے ہیں جو علی نے کہا، آپ وہ کرتے ہیں اپنے زوم میں جو نبی نے کہا، تو آج سے خیبر ہم پڑھیں گے، خندق ہم پڑھیں گے، احد ہم پڑھیں گے، بدر ہم پڑھیں گے، صفین ہم پڑھیں گے، معراج ہم پڑھیں گے، فتح مکہ ہم پڑھیں گے، ہجرت ہم پڑھیں گے، حنین ہم پڑھیں گے، مہروان ہم پڑھیں گے، صفین ہم پڑھیں گے، غدیر آپ پڑھیے۔ ایک اور سلوار ہے جو محمد والے محمد صاحب، آج ابھی پہلی مجلس ہے، آپ دیکھیں بڑے اطمینان سے میں مجلس پڑھتا ہوں، اور یہاں تو میرا سمجھا ہوا مجمع ہے، یہ لوگ بڑے ہی غور و فکر سے، بڑی وقت کی پابندی کے ساتھ آپ سب تشریف لا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ پورا ہم، پورا ہم اسلام پڑھنے کو تیار ہیں۔ دیکھا سلوات پڑھ رہا ہوں، علی 10 سال کے بچے تھے، بچے کا وعدہ کوئی وعدہ ہوتا ہے، پورا کرے یا نہ کرے، بڑی آسانی سے کہہ دیتا بچے کا وعدہ۔ اچھا ٹھیک ہے، علی 10 سال کے بچے تھے، نبی کو 40 سال کے تھے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب نبی کو پیغمبر کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا۔ شریعت کس نے دی؟ خدا نے دی۔ اسلام کی تعلیم کے لیے کس نے حکم دیا؟ خدا نے دیا۔ نماز کا حکم کس کی وجہ سے پہنچا رہے ہیں؟ خدا کی وجہ سے۔ تو پھر نصرت بھی وہ علی سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ ارے بھائی، جس کا کام ہے اس سے نصرت مانگے۔ اچھا آپ یہ کہیں گے اگر نبی نے نصرت نہیں مانگی تو علی کھڑے کیوں ہوئے، اور اگر علی کھڑے ہو گئے تو نبی نے روکا کیوں نہیں؟ دیکھیں تین باتیں ہیں، اگر یہ کام خدا کا تھا تو خدا سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ اگر اس کام میں علی شامل نہیں تھے تو علی کھڑے کیوں ہوئے؟ اگر علی بچے کی حیثیت سے کھڑے ہو گئے تھے تو نبی نے روکا کیوں نہیں کہ کسی اور کو بلائے؟ اس کا مطلب یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ جو وہی نبی پہ آئی تھی وہی علی پہ بھی وہی آئی تھی۔ اب آپ کو بتاؤں، آپ کہہ رہے ہیں کہ علی 10 سال کے تھے، نبی 40 سال کے تھے، مگر لہجہ وہی ہے، انداز وہی ہے، یعنی اس کا مطلب سوال سے جواب مل رہا ہے، تو ایک بات ماننا پڑے گی کہ جو وہی نبی پہ 40 سال کی عمر میں آئی وہ وہی علی پہ 10 سال کی عمر میں آ گئی۔ دیکھیے یہ ابھی دعوت اسلام کی پہلی کڑی ہے، آگے تو ابھی بڑی منزلیں ہیں، مگر یہاں سے ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بچے تھے، بچے کا وعدہ کوئی وعدہ ہوتا ہے، مگر ہماری مجلس میں آنے والے بچے بھی ہماری قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ آگے آ کے بیٹھا کریں، ہمارا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ زمانے کے بوڑھے اور ہوتے ہیں جو بچوں کو دور رکھتے ہیں، ہم نے تو دیکھا کہ رسول اسلام بچوں کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے آ رہے ہیں، جہاں صحابہ نہ پہنچ سکے وہاں یہ بچے پہنچ رہے ہیں پشت رسول پہ سجدے میں۔ آپ یہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں، ہمارے شہزادے حسن اور حسین مسجد میں جا رہے ہیں، اتنے صحابہ میں سے کسی اور کے دامن سے نہیں الجھے، کسی اور کی پشت پہ نہیں بیٹھے، کسی اور کے کاندھے پہ سوار نہیں ہوئے، بلکہ جا کے بیٹھے تو ہمارے نبی کے کاندھے پہ بیٹھے۔ اس کا مطلب ہمارے نبی بھی جانتے تھے، ہمارے نبی بھی جانتے تھے کہ ان شہزادوں کا وزن کیا ہے، شہزادے بھی جانتے تھے کہ امامت کا وزن کیا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا سا غور کرتے چلے جائے، آپ یہ حضرت ابو طالب کا بیٹا 10 سال کا بچہ وعدہ کر رہا ہے، یا نبی اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا، میں فوراً نبی کہتے ہیں تم بھی میرے جانشین ہو، تم بھی میرا وسیع ہو، تم بھی میرا وزیر ہو۔ اب ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر 10 سال کا بچہ کوئی وعدہ کر لے اور خدا نہ خاصہ وفا نہ کر پائے تو پوری دنیا میں کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن کوئی بڑا اگر کسی بچے سے وعدہ کر لے بھرے مجمع میں اور وہ پورا نہ کرے تو پوری دنیا اعتراض کرتی ہے۔ بڑا سمجھدار مجمع ہے۔ ایک 10 سال کے بچے نے اپنے پاپا سے وعدہ کیا، پاپا جان میں درجہ 6 میں فرسٹ ڈویژن پاس کر کے آؤں گا، درجہ 7 کو ٹاپ کر کے آؤں گا، درجہ 8 میں یہ کر کے آؤں گا، اور میں بی اے میں گریجویٹ میں یہ نمبر لے کے آؤں گا، اور اس کے بعد بیچارے نے کوشش کی اور نہیں پاس ہوا۔ دنیا کا کون باپ ہے جو اپنے بیٹے کو سزا دے گا؟ کوشش کی بیٹے، کوئی بات نہیں، تم نے وعدہ کیا تھا مگر محنت تو تھی، لیکن اگر باپ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہائی اسکول پاس کر کے آؤ گے تو میں تمہیں کار دلاؤں گا، اور وہ پاس کر کے آئے اور نمبر لے کے آئے اور اسے نہ دلائے تو ماں بھی اعتراض کرے گی، دادا بھی اعتراض کرے گا تم نے وعدہ کیا تھا۔ دیکھو بچے نے اپنا کام کر دیا، جتنا نمبر لانے کا وعدہ کیا تھا اس سے تو زیادہ لے کے آیا ہے، اس کا وعدہ پورا ہو گیا، اب تم بھی اپنا وعدہ وفا کر دو۔ اب سمجھ میں آیا؟ اب اگر باپ اپنے وعدے کو وفا نہ کرے تو گھر کے بڑے کہیں گے اگر تم نے اپنے وعدے کو وفا نہ کیا تو گویا اس کے ساتھ کچھ نہ کیا۔ اب سمجھ میں آیا؟ میدان جنگ میں، بدر میں کبھی نبی نے نہیں کہا یا علی اگر میری مدد نہ کی تو کچھ نہ کیا، خندق میں نہیں کہا اگر پتا نہ کیا تو کچھ نہیں کہا، خیبر میں نہیں کہا کہ اگر دروازہ انگلیوں پہ نہیں اٹھایا تو کچھ نہ کیا، پتھر پہ علم نہ گاڑا تو کچھ نہ کہا، معراج میں نہیں کہا کہ اگر آسمان پہ مجھ سے پہلے نہ پہنچے تو کچھ نہ کیا، ہجرت میں نہیں کیا کہا کہ اگر تم میرے بستر پہ نہ سوئے تو کچھ نہیں کیا، مرحب کو قتل نہ کیا تو کچھ نہ کیا، خندق میں اگر پتا نہ کیا تو پھر کچھ نہ کیا، اگر آسمان سے تلوار نہ منگوائی تو کچھ نہ کیا، ایک ایک منزل آئی مگر کبھی میرے نبی نے لہجہ بدل کے نہ کہا، اس لیے کہ بچے کا وعدہ تھا۔ مگر جب غدیر کے میدان میں آئے تو خدا نے کہا یا نبی اگر اعلان ولایت نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔
آپ دیکھیں بچے تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ اعلان، آپ یہ دیکھیں کہ بچے تھے، بچے کے وعدے کا کیا اعتبار؟ اچھا ٹھیک ہے بچہ جوش میں بول جاتا ہے، مگر 40 سال کا انسان تو ہوش میں کرتا ہے بات۔ اگر علی جوش میں وعدہ کر گئے تو نبی نے تو ہوش میں وعدہ کیا ہوگا، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ بس اسی لیے غدیر کا اتنا اہتمام کیا کہ سب کو بلایا، اب کیا وقت تھا اعلان ولایت کے لیے، جانے والوں کو پیچھے بلایا، جو رہ گئے ان کا انتظار کیا، اور کیا کہنے، کیا منظر تھا جی وہ، آپ غور کرتے چلے جائیں، نبی نے سب کو بٹھایا، علی کو اٹھایا، اب کیا وقت تھا سلوات بھجوان والے محمد پر۔ آج پہلی مجلس ہے تو میں آپ سے یہ درخواست کر دوں، حالانکہ میری آواز کا پھیلاؤ ہی کتنا، کتنے لوگ آتے ہیں، مگر ایک دوسرے سے آپ کہیں کہ مجلسوں میں بیٹھے تو موبائل بند کر کے، اور اگر مجلس میں آپ مجلس کے علاوہ بھی 2.5 مہینے کم سے کم اگر آپ حضرات سے ممکن ہو سکے تو مجھ سے زیادہ آپ حضرات ٹیکنالوجی اور ساری چیزوں سے واقف ہیں، اپنے موبائل کی جو ٹیوننگ ہے اس کو آپ کسی نوحے کے ٹکڑے پہ رکھ لیں یا کوئی اور ایسی آواز سوئچ کر لیں تو لگے کہ ہاں ہم لوگ عزادار ہیں اور وہ جو میوزک پہ ساری ٹیونس آ رہی ہیں اس سے اگر پرہیز کریں تو یہ میری ایک درخواست ہے آپ سے. سلوات بھیجیں آپ دیکھیں اعلان ہو رہا ہے اور نبی اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے. نبی نے اپنا وعدہ کب پورا کیا؟ پوری دوپہر میں, بھری دوپہر میں. کجاؤں کا ممبر بتا رہا ہے کہ ایک بج رہا ہوگا. حاجیوں کے مجمع کا چہرہ بتا رہا ہے, چہرے کا رنگ بتا رہا ہے کہ 12 بج رہے ہوں گے. ارے بھائی اس وقت گھڑی دستی نہیں, اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے. نبی کا چہرہ بتا رہا ہے کہ ایک بج رہا ہوگا, دیکھنے والوں کا چہرہ بتا رہا ہے کہ 12 بج رہے ہوں گے, مگر ہم تو گھڑی کا قائل نہیں ہے. اس وقت نبی نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا جب نبوت کی شام ہو رہی تھی, امامت کی صبح ہو رہی تھی. بس عزیزو کیا ہے تمام تھا اس غدیر کا. اور آج پورا اسلام اگر ہم کو پہچاننا ہے تو بس یہ دو منظر ہیں جہاں سے اسلام کو پہچانا جا سکتا ہے, ایک غدیر کا دن, دوسرے عاشور کا دن. آج پورے اسلام کی دعوت کے لیے جو کچھ ہے ہمارے سامنے وہ صرف کربلا والوں کی قربانیاں ہیں. عزیزو اگر اسلام کو سمجھنا ہے, اگر اسلام پر غور کرنا ہے, اسلام کے بارے میں باتیں کرنی ہیں تو پھر آئیے فرش اللہ پہ آئیے. یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز کیا ہوتی ہے, روزہ کیا ہوتا ہے, اسلامی تہذیب کیا ہے, اسلامی تاریخ کیا ہے, اسلامی طریقہ کار کیا ہے. یہ سب کچھ اگر آپ کو ملتا ہے تو صرف کربلا والوں کے ذریعے سے ملتا ہے. اور پوری دنیا میں یہ میسج اگر آپ کو کنوے کرنا ہے کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے, اسلام امن پرست دین ہے, اسلام خود پسندوں کو نہیں پسند کرتا, اسلام سرکشوں کو نہیں پسند کرتا, اسلام ظلم کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا, اگر اسلام کی تاریخ دیکھنی ہے تو پھر کربلا میں آئیے. کربلا میں اسلام کی تاریخ لکھی گئی تو قلم سے نہیں لکھی گئی, کاغذ پہ نہیں لکھی گئی, بلکہ کربلا میں جو اسلام کی تاریخ لکھی گئی وہ خنجر کی نوک سے لکھی گئی, سینوں کے ورق پہ لکھی گئی, لہو کی روشنائی سے لکھی گئی. ہماری قوم کی تاریخ بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے. آج پہلی مجلس ہے, عزاداری کی اہمیت پہ ذرا سا آپ غور کریں. یہ عزاداری ہمیں تبرک میں نہیں مل گئی ہے, یہ عزاداری ہمیں ورثے میں نہیں مل گئی ہے, بلکہ اس عزاداری کے لیے ہمارے پرکھوں نے, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے اجداد نے, ہمارے اماموں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. کئے بار کربلا اجڑی ہے اور کئے بار آباد ہوئی ہے. کتنے متوکل آئے ہیں, کتنے معتصم آئے ہیں, کتنے حجاج آئے ہیں, کیسے کیسے ملائین آئے ہیں اور کیسے کیسے ظلم و ستم ہوئے ہیں, تبھی آزاداری ہم سے ہم تک پہنچی ہے. یہ آزاداری جو قائم ہے اس کا انتخاب کیجئے اس گمنام ضعیفہ کے نام کہ جس نے اپنے بچوں کو آزاداری کے لیے قربان کر دیا. جب یہ آزاداری آپ منائیں تو آپ ان لوگوں کو یاد کریں کہ جو اپنے ہاتھوں کو قلم کروا کے حسین کے ماتم کے لیے آگے جاتے تھے, جو اپنی جائیداد, اپنی اولادوں کی قربانیاں دیتے تھے. سامرہ کے فسادات گواہ ہیں کہ کئے بار ہمارے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے, تبھی آزاداری ہم تک آئی ہے. تو اس آزاداری کو آسان نہ سمجھیے, بلکہ دل سے قدر کیجیے, فرش عزا کو آنکھوں سے لگائیے, فرش عزا پہ آنے والے عزاداروں کے جوتوں کی خاک کو سر پہ رکھیے کہ یہ حسین مجلس میں آ رہے ہیں. ہاں عزادارو ذرا آپ دیکھیں, ہاں رونے کے لیے آپ آمادہ ہو گئے. میرا طریقہ یہ ہے کہ مجلس میں مصائب میں چاہتا ہوں کہ کمی نہ ہو, اس لیے کہ یہ 10 دن تو رونے کے لیے ہیں. مصائب تو معال مجلس کا نام ہے, اگر روئے نہ تو ہمارے دل کو تسلی نہیں ہوتی ہے اور ہم کو ایک دکھیا ماں کو بھی جواب دینا ہوتا ہے رومال اگر خالی گئے. ہاں عزادارو اس مجلس کو آپ دیکھیں کہ کس انداز سے کون کون اس مجلس میں آیا ہوا ہے. ہاں ہمارا چوتھا امام کربلا کے بعد کسی خوشی کی تقریب میں شامل نہیں ہوتا تھا, چھٹے امام کا بھی دستور یہ رہا, پانچویں امام کا بھی دستور یہ رہا. چھٹے امام جب بھی کوئی مجلس ہوتی تھی تو وہ وہاں بیٹھتے تھے جہاں بزرگ کے پاپوش ہوتے ہیں, اور اس کے بعد میں کوئی کہتا تھا آقا یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, تو ہمارا چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام رو کے فرماتے تھے مجھے یہیں بیٹھنے دو, میرے دادا زین العابدین بھی یہیں بیٹھتے تھے. ہاں زدارو محرم آ گیا, آزا خانے سج گئے, علم سج گئے, ہمارے گھروں میں پٹکے سج گئے, مجلس ہونے لگی, فرش آزا بج گیا تو میرا مولا آ گیا. ہاں زدارو چھٹے امام سے جب بانی مجلس درخواست کرتا تھا آقا یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ, آپ پھر کہاں بیٹھو, کہا آقا وہ جو ممبر کے پاس آگے جگہ خالی ہے وہاں جا کے بیٹھیے,
بس میرا مولا تڑپ کے ماتم کر کے کہتا ہے اے میرے جج کے آزادار یہ نہ کہو کہ ممبر کے پیچھے وہ جگہ خالی ہے. ارے تم یہ دیکھ رہے ہو کہ وہ جگہ خالی ہے, میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں میری دکھی آزادی فاطمہ زہرا. واہ حسینہ, واہ حسینہ کی صدایں بلند کر رہی ہیں وہاں بیٹھی ہوئی. ہاں آزادار آپ کی آوازیں بلند ہیں شہزادی. شہزادی ہمیں آزا کی توفیق عطا کر, ان دنوں میں ہم اپنے لیے کیا دعا مانگے. ہاں آزادارو شہزادی, ہاں آ گئی ہوں گی بی بی, آ گئی ہمارا یقین ہے. ہاں آزادارو آپ سنیں, کون بی بی آ گئی؟ ہم عزادار, یہ قوم جس کی تمنا کا نام ہے, جس کی دعا کا نام ہے. بس عزاداروں دنیا کو چاہیے کہ عزاداری کو مٹانے کا تصور چھوڑ دے, اس لیے کہ یہ ایک دکھی ماں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کے حروف ہیں جو کسی کے مٹائے سے نہیں مٹ سکتے. ہاں عزاداروں, یہاں ایک منظر ہے کہ رسول اسلام آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں شہزادوں کو دیکھ کے. بی بی فاطمہ کہتی ہیں اے میرے بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم تمہارا لال حسین کربلا کے دشت میں بھوکا اور پیاسا ذبح کیا جائے گا. بی بی فاطمہ کہتی ہیں وہ کب ہوگا, وہ کب مرحلہ آئے گا؟ بس میرا رسول کہتا ہے اے بیٹی فاطمہ وہ وقت ہوگا, وہ ہوگا کہ جب میں نہیں رہوں گا, علی نہیں ہوں گے, تم نہ ہوگی, حسن نہیں ہوگا. بس بی بی ماں ماں تھی نا تڑپ گئی. اے بابا پھر میرے لال کو روئے گا کون؟ میرا رسول فرماتا ہے اے فاطمہ فکر نہ کرو, غم نہ کرو, خدا ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے علی اکبر کا ماتم کریں گے, جس کے بچے زینب کے بچوں کا ماتم کریں گے, جس کے بوڑھے حسین کے انصار کا ماتم کریں گے. ارے جس قوم کی مائیں زینب و ام کلثوم کا ماتم کریں گی, چھوٹی چھوٹی بچیاں سکینہ کا ماتم کریں گی. اے بچوں ہاتھ اٹھا کے کہو زینب بانو محمد کا پرسا, اے جوانو کہو ام لیلہ علی اکبر کا پرسا, اے بچوں ماتم کر کے کہو اے ام فروا قاسم کا پرسا, اے میری ماں زینب ام کلثوم کا پرسا دو. ہاں دادارو, ہاں یہ مجلس آ گئی. ہاں بی بی فاطمہ پوچھتی تھی یہ وہی قوم ہے جو رو رہی ہے. عاشور کا دن ہے, ہمارا اور آپ کا امام ہلال کے ساتھ کربلا کے دشت میں ہلال پوچھ رہے ہیں مولا تجھے منظرنامہ بتائیے کہ کیا 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 ہوگا, کل کون کہاں شہید ہوگا. میرے مولا ہلال کو ایک ایک شہید کے گرنے کی جگہ بتا رہے ہیں. آ ہلال میں تمہیں بتاؤں, یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا نوجوان علی اکبر ہم سبھی ہے پیغمبر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا. آ ہلال آگے بڑھو میں بتاؤں, یہ وہ جگہ ہوگی جہاں میرا قاسم تقسیم ہو جائے گا, لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہوں گے. آ ہلال اور تمہیں بتاؤں وہ دیکھو ترائی کے پاس چلو, اس ترائی کے پاس میرے عباس کے شان قلم ہو کے زمین پہ گریں گے. اے مولا یہ کہتے ہوئے امام حسین ایک نشیب کے پاس گئے, اور نشیب کے پاس جانے کے بعد کہتے ہیں ہلال اب تم یہی ٹھہر جاؤ. ہلال کو وہی روک دیا اور روکنے کے بعد ہمارا اور آپ کا غریب امام ایک نشیب میں چلا گیا. جھاڑیاں تھیں درخت, ذوالفقار سے درخت کی شاخوں کو کاٹتا ہوا میرا مولا نشیب میں بڑی دور تک چلا گیا, اور اس کے بعد وہاں سے روتے ہوئے واپس آئے تو ہلال نے پوچھا اے مولا آپ وہاں کس سے گفتگو کر رہے تھے, آخر کس سے باتیں کر رہے تھے؟ بس میرے مولا نے سینہ پیٹ کے کہا اے ہلال تمہیں کیا بتاؤ, جب میں نشیب میں پہنچا تو میں نے دیکھا میری دکھیا ماں فاطمہ زہرا اپنے بالوں سے مقتل کی زمین صاف کر رہی ہے. اے میرے لال حسین غم نہ کرنا, جب تمہاری حلق پہ شمر کا کنڈ خنجر ہوگا تو یہ دکھیا ماں سرحانے بیٹھی ہوگی. واہ حسین
آپ ماتم کر رہے ہیں. یہ کون فاطمہ ہے؟ وہی
جب میرے نبی نے کہا تھا کہ خدا کون کو پیدا کرے گا, اس کے جوان علی اکبر کا ماتم کریں گے, بچے قاسم کا ماتم کریں گے, بیویاں زینب و ام کلثوم کا ماتم کریں گی, چھوٹا سا بچہ حسین تڑپ گیا تھا, نانا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا تھا نانا جب وہ قوم میرا ماتم کرے گی تو آپ کا کیا سلوک ہوگا اس قوم کے ساتھ, بخبردار میرے رسول نے کہا تھا اے میرے لال حسین جب میں شفاعت کی مسند پہ بیٹھوں گا تو ایک ایک عزادار کو بخشوا کے جنت میں جاؤں گا. وہاں علی مرتضیٰ بیٹھے تھے, حسین نے پوچھا بابا جان آپ میرے رونے والوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ علی مرتضیٰ نے کہا, قیمر شکن نے کہا, اے میرے لال میں تو ساقی کافر ہوں نا, ارے تمہاری پیاس میں جو ماتم کرے گا اپنے ہاتھوں سے کوثر کا جام عطا کروں گا. اے میرے بھیا حسن آپ کا کیا سلوک ہوگا میرے عزاداروں کے ساتھ؟ امام حسن نے کہا, اے بھائی ہاں شفاعت کی ذمہ داری میری ہے, جنت کے جوانوں کا سردار ہوں, سب کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا, بس ایک بار چھوٹے سے بچے نے ماں کا دامن پکڑ لیا, اے اما آپ تو میرے جب سے پوچھ رہی تھی نا کہ کون روئے گا, تو آپ بتائیے میرے رونے والوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہوگا؟ بس بی فاطمہ نے کہا, اے فاطمہ کی چادر پہ ماتم کرنے والوں, اے زینب کی چادر کا ماتم کرنے والوں سنو, دوسری اما فاطمہ زہرا کہتے, اے میرے لال حسین اپنے بال کھول کے میدان محشر میں بیٹھ جاؤں گی, اے پالنے والے حسین کے چاہنے والوں کو جنت میں جب تک نہ بھیج دے گا میں نہ جاؤں گی. میں جیسے ہی یہ جملہ کہہ رہی تھی بی فاطمہ جبرائیل امین آئے, اے فاطمہ ارے خداوند عالم نے کہا ہے کہ تیرے سارے عزاداروں کو حسین کے عزاداروں کو جنت میں بھیجوں گا مگر بال کھولنے کا اعلان نہ کرے. ایک پالنے والے تجھے اتنا گوارا نہیں کہ فاطمہ کے بال کھولنے کا اعلان زبان پہ آ جائے؟ ہائے ثانیہ زہرا زینب تو پہ کبابات آوازیں آپ کی بلند ہیں. ہاں سنیے, یہ ہم یوں ہی نہیں ماتم کر رہے ہیں, صرف ہم نہیں اپنے آزا خانے کو سجاتے, ہم کیوں سجاتے ہیں؟ ہمارے ہر امام نے محرم کا چاند دیکھنے کے بعد پر سے آزا بچھایا, آزا خانے میں مجلس کا اہتمام کیا, ہمارا اور آپ کا چھٹا امام ہاں آزا دارو آپ دیکھیں وہ مجلس کرتا تھا, ساتویں امام وہ پر سے آزا بچھاتے تھے, ہاں آٹھویں امام کا تو عجیب انداز تھا, محرم کا چاند نمودار ہوا, دیبل کو بلایا, اے دیبل آؤ تم نے کوئی نیا مرثیہ میرے جد کے لیے کہا؟ ہاں کہہ کے لائے ہوں, آؤ میں اپنے ہاتھوں سے فرش کرتا ہوں, اپنے ہاتھوں سے ممبر سجاتا ہوں. امام وقت فرش پہ بیٹھ جاتا تھا, دیبل ممبر پہ آ جاتا تھا, دیبل مرثیہ پڑھنے لگتا تھا. ہاں دیبل ایک مرتبہ چھٹے امام آٹھویں امام کے سامنے جب مرثیہ پڑھ رہا ہے تو چھ مہینے کے شہزادے کی شہادت جب پڑھنے لگا, ایک کنیز حجرے سے ایک بچے کو لے کے آئی, اے آقا ارے علی اصغر کی شہادت بیویاں برداشت نہیں کر پا رہی ہیں, ہاں ماتم ہو رہا ہے. جب ماتم ہو چکا تو مولا کا صحابی ابن شبیب بیٹھا ہوا تھا, ابن شبیب سے میرے مولا نے کہا, ارے میرے جد کا ذکر ہو رہا ہے, علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے, تم روئے نہیں؟ بس ابن شبیب نے اپنا رومال مولا کی بارگاہ میں پیش کیا, مولا دیکھیے یہ رومال آنسوؤں سے تر ہو چکا ہے, آنسوؤں سے بھیگ چکا ہے. بس میرا مولا فرماتا ہے, ابن شبیب میرے جد کا ماتم ایسے نہیں کیا جاتا, ارے ایسے رو جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے جمال لال کے لاشے پہ ماتم کر رہی. واہ حسین اس کے بعد میرا مولا فرماتا تھا ہائے میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسپن کو ذبح کیا جاتا ہے, میرے جد کو مثل گوسپن کے ذبح کیا گیا. یہ امام وقت کا جملہ ہے, مقاتل کا جملہ ہے, اس وجہ سے میں بہت غور کرتا تھا کہ میرے مولا نے آخر یہ کیوں مرثیہ پڑھتے ہوئے کہا کہ میرے جد کو مثل گوسپن کے ذبح کیا گیا. جب کسی چیز سے کسی کی کوئی مثال دی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی مشابہت پائی جانی چاہیے، کوئی نہ کوئی صفت پائی جانی چاہیے. تو میں نے دیکھا کہ گوسفن کو ذبح کرنے میں اور ہمارے سید الشہداء مولا کو ذبح کرنے میں کون سی مشابہت ہے کہ میرے امام نے فرمایا مثل گوسفن کے ذبح کیا گیا. جب گوسفن ذبح ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گردن پہ چھری پھیری جاتی ہے، لیکن کیا میرے مولا کی گردن پہ چھری پھیری گئی؟ نہیں، پسے گردن پہ چھری پھیری گئی. تو جب پسے گردن سے چھری پھرائی گئی تو میرے مولا نے کیوں کہا کہ مثل گوسفن کے ذبح کیا گیا؟ ذرا آپ اور غور کر لیں، گوسفن کو جب ذبح کیا جاتا ہے، جب ذبح کیا جاتا ہے تو کیا کیسا ترتیب ہے؟ آپ مجھے دیکھیں، میرا چاچا امام جب مدینے میں کسی مسلمان کو دیکھتا تھا کہ گوسفن کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے تو چاچا امام کہتا تھا کہ اسے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے، تو مسلمان کہتا تھا ہاں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا، کہ اس سے پہلے پانی پلا دینا. تو مسلمان کہتا تھا میں کلمہ گو ہوں، بغیر پانی پلائے جانور کو ذبح نہیں کرتا، گوسفن کو ذبح نہیں کرتا. بس میرا چاچا امام کربلا کی طرح رخ کرتا تھا، ہائے میرا جدے مظلوم، تین دن کا بھوکا اور پیاسا، سمر کا کند خنجر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گوسفن پانی پلا کے ذبح کیا جاتا ہے اور زہرا کا لال بھوکا اور پیاسا ذبح کیا گیا. تو آخر کون سی مشابہت ہے کہ میرے امام نے کہا کہ میرے جد کو مثل گوسفن کے ذبح کیا گیا؟ اب آپ کو بتاؤں، ایک چیز سمجھ میں آئی کہ ایک صفت ہے جو میرے مولا کی شہادت میں بھی شامل ہے، گوسفن کو ذبح کرنے میں بھی شامل ہے. وہ صفت کیا ہے؟ کبھی بھی گوسفن کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھیے، چاہے وہ مذبح میں ذبح ہو، چاہے راستے میں ذبح ہو، چاہے کسی کے گھر میں ذبح ہو، چاہے کسی کے آگن میں ذبح ہو، دیکھنے والے دیکھتے رہتے ہیں. کوئی ذبح کرنے والے قصاب سے یہ نہیں پوچھتا کہ اسے کیوں ذبح کر رہے ہو، اس کی خطا کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے، بلکہ تماشائی بن کے دیکھتا رہتا ہے. میرے مولا نے کیوں کہا کہ میرا جد مثل گوسفن کے ذبح کیا گیا؟ ہائے کربلا کا جنگل تھا، کلمہ گویوں کا مجمع تھا، دائرہ کا لال بے جرم و خطا شمر چھری پھیر رہا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اے شمر حسین کی خطا کیا ہے؟ اے شمر حسین کا جرم کیا ہے؟ البتہ ایک بلندی پہ ایک بہن کھڑی ہوئی کہتی تھی، اے عمر صاحب کیا دیتا ہے میرا بھیا، تین دن کا بھوکا اور پیاسا.
پالنے والے ہمارے انسلم آپ کو شکل مدد قبول کر لے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، پالنے والے ہمارے آنسوؤں کو بھی زندہ کروں عالم جگہ دے دے. بات قلم بلند ہوتا ہے انہیں توانائی عطا کر، جن لبوں پہ حسین کا ذکر ہوتا ہے ان سے برکت نازل کر، جن آنکھوں میں حسین جب ان کے آنسو ہیں ان کو بطن نور عطا کر. پالنے والے جو بزرگ حبیب نے مظاہر کے سائے میں زندگی پاتے ہیں ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھ. پالنے والے جو جوان علی اکبر کے غلام ہیں ان کی جوانیاں سلامت رہیں. پالنے والے جن گودوں میں علی اکبر کے غلام پل رہے ہیں، رب آپ کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ وہ گود سلامت رہے. پالنے والے جو بے اولاد ہے اسے صاحب اولاد کر. پالنے والے تجھے حسین کے جلے ہوئے خیموں کا واسطہ، اگر کوئی اپنے گھر اور مکان کا محتاج ہے تو اسے گھر اور مکان والا بنا دے. پالنے والے تجھے صغرا اور عابد بیمار کی بیماری کا واسطہ، ہر بیمار کو جو فرش عزا پہ بیٹھا ہوا ہے اور حسین کا ماتم کر رہا ہے اسے شفا کاملہ و عاجلہ عطا کر دے. پالنے والے تجھے زینب اور ام کلثوم کی چادروں کا واسطہ، ہماری قوم کی ماں بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے تجھے حسین کی شہادت کا واسطہ اور حسین کے سجدے کا واسطہ، کہ ادبات عالیات کی حفاظت فرما، ذکر حسین کی حفاظت فرما، ذکر کرنے والوں کی حفاظت فرما، ماتم کرنے والوں کی حفاظت فرما، نوحہ پڑھنے والوں کی حفاظت فرما، فرش عزا کا اہتمام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ذکر کرنے والے ذاکروں کی حفاظت فرما. پالنے والے ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، مگر تجھے عطا کرنے کے بہانے بہت آتے ہیں. باب الحوائج کی بارگاہ میں بیٹھ کے تجھے ہم سکینہ کا واسطہ دیتے ہیں، علی اکبر کا واسطہ دیتے ہیں، عباس کا واسطہ دیتے ہیں، کہ جتنے بھی مومنین جن حاجتوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں ان کی حاجت کو بھر لا. پالنے والے ان کے سارے مقاصد کو پورا کر دے. پالنے والے یہ جو اپنے وطن سے دور بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وطن میں، ان کے سارے اعزاء کو سلامتی سے زندہ رکھ اور انہیں ان سے بسلامتی ملانے کی توفیق عطا کر دے. پالنے والے زندہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور آج کی یہ حاضری، یہ شب جمعہ جب آج کا اعمال ہمارے زندہ امام کی خدمت میں پیش ہوں تو ہمیں اتنا مخلص بنا دے کہ وہ ہمارے ان اعمال کو قبول کر سکے. آنے والے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے ناصروں میں فرما. رب المنا انکا انت السمیع العلیم.